ہمارے بزرگوں نے فرمایا اور علماء سے بھی یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ دین کے پانچ شعبے ہیں، اور جب تک یہ پانچ شعبے کی رعایت ہم نہیں کریں گے تو اس وقت تک دین کامل نہیں ہو سکتا. اور وہ پانچ شعبے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے توحید، یعنی ایمان اللہ پر، اور جس چیز پر، جیسے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، ملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ ایک نورانی مخلوق ہے، تمام کتابوں پر ایمان لانا، سابقہ انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں، قیامت کے دن پر، موت پر، موت کے بعد کی زندگی پر، جنت پر اور دوزخ پر، وغیرہ وغیرہ. یہ ایمان، یہ توحید کا حصہ ہے. یہ سب کہ کون کیا بات دل میں ہونی چاہیے اور کیا بات نہیں ہونی چاہیے، ہر عقیدہ، یہ ان عقائد، یہ بہت ضروری عقیدے ہیں. دوسرا حصہ ہے عبادات کا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ دینا، اگر حج فرض ہو جائے تو حج کرنا، اگر جہاد فرض ہو جائے تو جہاد کرنا، اور جتنی عبادت، تہجد وغیرہ، یہ عبادات کا حصہ ہے. یہ دوسرا شعبہ ہوا، اور دین بس یہی ختم ہو جاتا ہے، باقی شعبے سب کتابوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، کیونکہ عملی جو ہے وہ یہیں تک ہم نے دین رکھا ہوا ہے، عملی طور پہ کہ مسجد میں آئے، شلوار گھٹنے تک چڑھائی، سجدے پٹھے کہ سجدے پہ ماتھے پہ سجدے کا نشان آ جائے، اور اس کے بعد مسجد سے نکلو آپ، پھر سب چھٹی، کیونکہ مسجد میں آنے کے بعد سب گناہ کی معافی ہو گئی، اب اس کے بعد نیا کھاتا شروع کریں. یہ تو دو وہ شعبے ہیں جو ہم لوگ جن پر عمل کسی درجے میں کر لیتے ہیں، کامل اس کو بھی نہیں ہے، کامل یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ نماز کی سنتیں صاحب نور الہدا نے 51 لکھی ہیں، 51، 50 اور 1، بعض نے 53 لکھی ہیں، بعض نے 55 لکھی ہیں، چلو 51 تو کم سے کم ہی ہے نا، لیکن اگر نماز کی سنتیں پوچھا جائے تو حال ندارت غائب. تو جس نماز کا یہ حال ہو، اور آج ہماری نماز کیا ہے کہ نماز نہیں بلکہ کھجلی کی مشین ہوتی ہے، جیسے کہ بٹن دبایا اللہ اکبر کیا، اس کے بعد کھجلی شروع ہو گئی، اور ایسی ایسی جگہ کھجلی ہوتی ہے کہ جہاں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی ہوتی. یہ ہماری نماز ہے میرے دوستو. اس کے بعد تین شعبے ہیں، خیر وہ بھی بتاتا ہوں، ضروری ہے ان پہ عمل کرنا. اور وہ تین شعبے جو ہیں، اس کے بعد تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، معاملات کا، کہ آپ نے کاروباری معاملہ کیسے کرنا ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو ظاہر کرو، تو خریدنے والا اور بیچنے والا، بیچنے والا اور خریدنے والا، ان دونوں کے معاملے میں برکت ہوگی، دونوں کے دونوں کے مال میں برکت ہوگی. اور آج ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جلدی سے اس کو بس ٹکا دے، گھر جا کے خود ہی بھگتے گا. تو یہ کیسا ہے، یہ مسلمان کیسے ہے جو ایک مسلمان کی رات کا خیال نہیں کرتا. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت ایک آدمی کی ضرورت ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے سامان کے لیے اٹھانا ہے، ایک آدمی اگر آپ مہربانی کریں عنایت فرماتے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تسبیح پڑھ رہا تھا حضرت کا شاگرد، حضرت نے کہا اٹھو جاؤ ان کی مدد کرو، صرف جو ہے تسبیح کھینچنا اس کا نام نہیں ہے. اسی لیے کو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ طریقت جس نے تسبیح ہو سجادہ ہو دلق نیس، نے تسبیح ہو سجادہ ہو دلق نیس، کہ طریقت جو ہے وہ تسبیح کھینچنا اور گدی نشینی اور گدڑی پہننا، اس کا نام جو ہے وہ طریقت نہیں ہے، بلکہ طریقت جز خدمت خلق نے، یعنی طریقت کیا ہے کہ مخلوق کی خدمت کا نام، اور مخلوق کی خدمت کیا ہے؟ یعنی مخلوق کی خدمت کرنا، اس کی مدد کرنا کہ اس کا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے، اس کا نام ہے طریقت. تسبیح کھینچنا اس کا نام نہیں ہے، لیکن تسبیح کھینچنے کی افادیت ضرور باقی رہے گی، کیونکہ یہاں تک کہ جہاد جیسا موقع کہ جس وقت کیا عالم ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃً، کہ جب تمہارا مقابلہ ہو کسی جماعت سے جہاد میں تو کیا کہنا، فثبتوا، پہلا حکم یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا، اس وقت تم پیٹھ مت دکھانا، اس وقت سینے پر زخم کھانا یہ بہادری ہے، نہ کہ پیٹھ پر زخم کھانا. جیسے امیر عبد الرحمن والی افغانستان گزرا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے بیٹے کو کسی دشمن سے جنگ کے لیے بھیجا، بیٹے کو اپنے، تو جنگ کی دو چار روز بعد خبر آئی، جاسوسوں نے کہا، وہ سی آئی ڈی کی طرف سے اطلاع آئی کہ جو آپ کا بیٹا ہے وہ شکست کھا کر واپس آ رہے ہیں. تو اس کو بڑا افسوس ہوا، ایک تو بیٹا ہی ہے، شکست کا تو افسوس ہوتا ہی ہے، پھر بیٹا ہو تو ڈبل غم ہوا. اب اسی غم کی حالت میں وہ دربار سے اٹھ کر اپنے گھر میں گیا. کیا چیز ہے بھائی، ارے میاں اس کو، ارے دیکھو اس کو دور کرو، باہر بھیجو، کوئی چیز کاغذ واغذ لٹاؤ، ادھر آ جاؤ محمد قاسم. دیکھ شلوار میں گھس گیا وہ. چلو واپس آئے گا پھر اٹھا لینا، لیکن آپ احتیاطاً شلوار چیک کر لیں، احتیاطاً. صحیح. تو جب گھر میں گیا تو اس کی بیوی نے اس کو دیکھا، کچھ غمزدہ اور پریشان ہے. تو بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان اور کیوں غم میں ڈوبے ہو؟ تو اس نے کہا چھوڑو تمہیں ان معاملات سے کیا، بس ایک کچھ پریشانی ہے مجھے، کاروبار سے سلطنت سے تم کو کیا. میں کہا پھر بھی خیر بتا دو، ہو سکتا ہے شاید کوئی بات آ جائے ذہن میں، آخر میں بھی عورت ہوں، شیطان کی پڑیا. لیکن وہ نیک تھی. تو بادشاہ نے پھر امیر نے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے، اب جب کوئی گڑبڑ کرتا نا تو پھر کیا کہتا ہے، وہی کہا اس نے، کہا تمہارا بیٹا جو جس کو میں جنگ میں بھیجا تھا وہ شکست کھا کے آ رہا ہے. اگر جب بچہ شرارت کرتا نا تو کہتے تمہارے بیٹے نے یہ کر دیا، اور جب وہ پاس ہو جائے یا اچھا کام کرے تو کہتے دیکھو میرے بیٹے کا. یہ عجیب ہوتا ہے، جب اچھا کام کرتا ہے اپنا بیٹا، اور جب گڑبڑ کرے تو تمہارا بیٹا. وہ جیسے ایک میاں بیوی جا رہے تھے تو گاڑی کے سامنے ایک گدھا آ گیا، تو شوہر نے بیوی کو چھیڑا، اس نے کہا کہ بیگم تمہارا رشتے دار جا رہا ہے. تو وہ کیا کہتی، کہتی ہے جیٹھ جی سلام. جیٹھ جو ہے وہ شوہر کے بڑے بھائی کو بولتے ہیں، تو اس نے کہا جیٹھ جی سلام. اب جو بیوی نے کہا، جب یہ بات سنی کہ بیٹا شکست کھا گیا، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے. وہ زخم سینے پر زخم تو کھا سکتا ہے لیکن پیٹ دکھا کے نہیں آ سکتا. تو اس نے کہا کہ ارے سب ماؤں کی یہی باتیں ہوتی ہیں، سب ماں ایسی کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے بہادر ہے، اور جو ہے وہ چاند سے چاند جو ہے آسمان سے ستارے توڑ کے لائے گا، اور شیر پر بیٹھ کر سواری کرے گا، چاند کا ٹکڑا ہے وغیرہ وغیرہ، سب ایسی باتیں کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں ہو ہی نہیں سکتا. خیر خاموش ہو گیا. اس نے کہا اب اس سے کیا بحث کروں میں. اب وہ واپس آ گیا تو اگلے روز خبر آئی کہ وہ شکست کھا کے نہیں بلکہ شکست دے کر، اور دشمن جو اس علاقے پر آیا تھا اس دشمن کو بھگا کر، دشمن کو شکست دے کر فاتحانہ آ رہا ہے واپس. وہ جو کل کی رپورٹ تھی وہ غلط تھی، کیونکہ سیٹلائٹ سے تصویر کھینچی تو کچھ دھندلا ہوا آ گیا، تو پتہ نہیں چل سکا کہ سیلاب کہاں آئے گا. اب جو ہے وہ اب بڑا خوش ہوا اور خوش خوش آ کر اس نے کہا کہ اب سیدھا گیا کہ اپنی بیوی کو بھی خبر سنا دیں. اس نے جا کر گھر میں کہا کہ جو ہے وہ میرا بیٹا وہ فاتحانہ آ رہا ہے, کل تو اس کا بیٹا تھا نا آج اپنا ہو گیا فاتحانہ, اور شکست کھا کے نہیں بس کے شکست دے کر آ رہا ہے, دشمن کو بھگا کر آ رہا ہے. تب اس کی بیوی نے کہا کہ الحمدللہ مجھ کو یہی امید تھی. تب اس نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے, تجھ کو اتنا اس پر کیا ناز ہے کہ جو تجھ اتنے وسوخ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس پیٹ پر زخم نہیں کھا سکتا, سینہ تو اپنا چھل نہیں کر سکتا لیکن پیٹ پر زخم نہیں کھا سکتا. تب اس نے کہا کہ اگر سنتے ہو تو آج راز کی بات ایک میں تم کو بتاتی ہوں, وہ راز کی بات سنو. اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو جب یہ حمل ٹھہرا تو میں نے کوئی حرام چیز تو دور کی بات کوئی مشتبہ اور شک والی چیز بھی نہیں کھائی. جب تک پکا یقین نہ ہو جائے کہ حلال ہے تو میں رزق حلال کھاتی تھی, اور اس طرح میں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا. اور پھر جب وہ پیدا ہوا تو جب بھوک سے بلبلاتا تھا تو میں کسی کام میں بھی مشغول ہوں وہ روتا رہتا تھا, لیکن جب تک میں وضو نہیں کر لیتی تھی اور وضو کرنے کے بعد اس کو دودھ پلاتی تھی یعنی باوضو. تو جس بچے کے لیے میں نے اتنا اہتمام کیا ہو کہ باوضو دودھ پلایا اور حرام لقمہ تو دور کی بات مشتبہ لقمہ بھی نہیں جانے دیا, تو وہ بچہ جو ہے سینے پر تو زخم کھا سکتا ہے لیکن پیٹ پر زخم نہیں کھا سکتا. یہ اخلاق, یہ رزق حلال کے فوائد ہیں, رزق حلال کے. یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے, کیونکہ رزق حلال یہ بھی تو ایمان کا حصہ ہے جو ایمان کے ثمرے ہیں, جیسے شفقت, محبت, بہادری اور جو ہے وہ مخلوق پر رحم کرنا, یہ ایمان کے ثمرے ہیں. آج یہ جو چیز نظر نہیں آتی یہ دلیل ہے کہ ایمان کمزور ہے, یہ دلیل ہے ایمان کمزور ہے, ورنہ ایمان مضبوط ہو یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو ایمان کا یہ عالم تھا کہ خود پیاس سے مر گئے, خود پیاس سے شہید ہو گئے, لیکن برابر میں آواز آئی تو کہا کہ پہلے اس کو پانی پلا دو. یہ صحابہ کا واقعہ ہے, یہ ایمان تھا. اور وہ کیا چیز تھی, اور رزق کی بہت حفاظت کرتے تھے, رزق حلال کا بڑا تعلق ہے عبادت سے, بہت زیادہ تعلق. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ امام شافعی کے شاگرد بھی ہیں. تو ایک دن امام صاحب شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان بہت دن ہو گئے کسی اللہ والے کو آپ نے بلایا نہیں, تاکہ ہم اس کے لیے کچھ کھانا پکائیں, ہم خدمت کریں, یہ جذبہ ہوتا تھا. تو امام صاحب نے کہا بہت اچھا, اپنے شاگرد کو لکھا کہ بہت دن ہوئے تمہاری زیارت اور ملاقات کو دل چاہتا ہے, اگر موقع ہو تو آپ آ جائیے. استاد کو دیکھیے شاگرد کا کیسا ادب کر رہا ہے. لہذا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. اب بیٹیوں نے باوضو کے کھانا پکایا, کھانا جو ہے سب کے سب بھیج دیا کہ جو بچ کے آئے گا وہ ہم کھا لیں گے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سب کھانا کھا لیا. کہا چلو کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے بھوک ہو. اب پھر کیا کہ ان کے چارپائی کے نیچے لوٹا وضو وغیرہ کے لیے رکھ دیا, کیونکہ پہلے زمانے میں صالحین کا طور اور طریقہ تھا, بلکہ تمام صالحین کا اب بھی طریقہ یہ ہے کہ وہ تہجد ضرور پڑھتے ہیں. فَإِنَّ اُدَابُ الصَّالِحِينَ, اس پر مداومت بھی کرتے. لیکن تہجد پڑھنے کا میں ایک آسان نسخہ جو میرے شیخ نے بتایا وہ میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ راتوں کو اٹھنا, اب جس آدمی کو صبح 9 بجے سے شام 5, 6, 7, 8 بجے تک ڈیوٹی دینی ہو اور صبح 7 بجے اٹھ کر جانا ہو, اگر وہ رات کے 3 بجے 4 بجے تہجد کے لیے اٹھے تو پھر وہی ہوگا جو آج کل ہوتا ہے کہ بازار دکان پر جا کے بیٹھتا ہے تو نیند تو کم ہے, اب ہر جو گاہک آئے اس کو ہت پیری ہے. جیسے میرے شیخ فرماتے کہ اسلام آباد میں ایک کشمیری تھے, وہ ہمارے شیر بھائی. اب انہوں نے کہہ کیا کہ جب شیخ سے ہمارے حضرت سے تعلق نہیں تھا پہلے, تو لوگ لائے کہ حضرت ان کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی ان کو کہے السلام علیکم تو آگے سے کہتے تیری ماں کی. اور وجہ کیا تھی, وجہ یہ کہ تہجد پڑھنا راتوں کو اور نیند نہیں, اور ذکر بہت کرتے تھے بغیر پوچھے شیخ کو نہیں پتا. تو نتیجہ کیا کہ گرام دماغ گرم ہوا, خشکی بڑھ گئی, خشکی بڑھ گئی. اور اس کے بعد اب کوئی سائیکل پہ جاتے تھے, کوئی سائیکل پہ جائے تو راستے میں کوئی آیا السلام علیکم تیری ماں کی, آگے سے جواب یہ دیتے تھے, خشکی بڑھ گئی تھی. اسی لیے تو ہے کہ دیکھو, دیکھیے صاحب ڈاکٹر سے ہاتھ لا کر پوچھے, تمام طاقت کی دوائیں وٹامن اے, وٹامن سی, وٹامن ڈی, بی کمپلیکس وغیرہ وغیرہ, یہ سب طاقت کی دوائیں آپ کو مل جائیں گی. اور اگر پوری شیشی لے کے آ گئے تو اس نے کہا یار جو طاقت دو مہینے میں پیدا ہوگی ساری شیشی ایک ہی ساتھ کھا لوں, تب کیا حال ہوگا؟ تب یہ حال ہوگا کہ وہی میرے شیخ نے ایک صاحب تھے ان سے فرمایا کہ تم روزانہ 7 گری بادام کی کھائے کرو, 7 بادام بس گن کے ساتھ, اس سے زیادہ مت کھانا. انہوں نے کیا کہ ایک پاؤ بادام کھا لیا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ کپڑے اتار کر رات کو ٹہل رہے ہیں ننگے, کیونکہ گرمی چڑھی, اب کپڑے بھی نہیں پہنے جا رہے, اب ٹہل رہے ہیں, رات بھر نیند بھی نہیں آ رہی گرمی کی شدت سے. اور ایک ساتھ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کو 1000 مرتبہ اللہ اللہ بتایا کہ تم 1000 دفعہ اللہ کا ذکر کرو. اب جب انسان ذکر کرتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے, اور یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ متبع ہے کہ نہیں ہے. شیخ جب نے جو ذکر بتایا ہرگز اس سے ایک بھی اضافہ نہ کرے, یہی تو نام ہے اتباع کا. لیکن ان صاحب کو مزہ آیا, تب کیا کیا 24000 دفعہ اللہ اللہ کیا, 24000 مرتبہ. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دماغ گرم, پاگل ہو گئے, اور جو خانقاہ کا کنواں تھا کنویں میں چھلانگ مار دی, اور کمال دیکھیے کنویں میں بھی گرے, اللہ 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 اللہ, اللہ. کنویں میں بیٹھے ہوئے وہاں بھی اللہ اللہ جا دیے دماغ. اب حضرت کو تو بہت پریشانی ہوئی کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو یہ عجیب مصیبت. حضرت نے اس کو نکلوایا, باہر نکلوایا, اس کے بعد اس کو پانی وانی پلایا, اور طبیعت وبیعت ذرا کچھ بہتر ہوئی, اور پھر فرمایا, پھر ایک جھاپڑ لگایا, کہا جب میں نے تجھ کو 1000 مرتبہ بتایا تھا تو تُو نے 24000 دفعہ کیوں کیا؟ لگائے بھی شیخ کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جب بات نہیں مانتا, اگر مر جاتا تو کس پہ الزام آتا؟ جیسے ایک صاحب تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کوئی بات بھی فرمایا کہ آپ کے دماغ میں خشکی بڑھ گئی ہے, آپ ماجون کھائیے اور بادام کھائیے. اس زمانے میں 50 روپے کا انہوں نے کھایا. اس کے بعد جب کچھ دن ٹھیک ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, عدالت سے, عدالت کے ذریعے سمن بھجوایا, نوٹس آیا عدالت کی طرف سے کہ جی مولانا اشرف علی صاحب نے, میں بالکل ٹھیک تھا اور میرے کوئی بیماری نہیں تھی, انہوں نے خام خام مجھے 50 روپے کا بادام اور جو ہے ماجون کھلوایا, لہٰذا میرا ہرجانہ کھلوایا جائے. جی جناب یہ بھی ہوتا ہے. اب جو ہے وہ حضرت فرماتے ہیں فو دیکھو یہ حال ہے, بادام بھی خود کھایا, ماجون بھی خود کھایا. چلو اگر پیر نے اینٹھا ہوتا تو اور بات تھی, اور جو پیر اینٹھتا ہے اس کو کچھ نہیں کہتے, خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ مارتا بھی ہے نا, وہ جوتے گالی بھی دیتا ہے. جیسے پیر صاحب ہے اس کے پاس جائیں کہتے ہیں چیلے چانٹے سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو اگر گالی دے دے سمجھو تیرا کام ہو جائے گا, ماں بہن اگر کر دے نا تیری تو سمجھ تیرا کام پکا ہے, اور اگر مار دیں او ہو تب تو کیا کہنا, چھٹے کا نمبر بالکل لگے گا. اب وہ پیر صاحب گانجا پی رہے ہیں, سگریٹ چڈی پہنے ہوئے, اور چڈی نہ بھی ہو تو کوئی نہیں, وہ جو چڈی نہ پہنے وہ زیادہ بڑا پیر ہوتا ہے, کپڑے جو اتارتے ہیں وہ زیادہ بڑا پیر ہوتا ہے. یہ تو حال ہے. تو اب وہ جو چاہے مرغے اینٹھے اور مال اینٹھے اور جائیداد پتہ نہیں کیا کیا, کچھ نہیں بس. اب کھایا بھی بادام خود. اس کے بعد حضرت کو نوٹس بھجوا دیا. حضرت لاہور میں تھا, حضرت تھانہ بھون میں, لاہور کی عدالت میں مقدمہ کیا حضرت پر. حضرت نے فوراً 50 روپے اس کو بھجوا دیا, کہا کہ یہ عدالت کے چکر میں کون پڑے, جان چھڑاؤ پی اس سے. حالانکہ بادام بھی خود کھایا, بادام ماجون بھی خود کھایا, اور پھر لیکن حضرت نے صرف اس لیے کہ جان چھڑانے کے لیے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہوشیار بھی رہو کہ پتہ چلا اتنا بڑا نوٹس بھی آ جائے عدالت کی طرف سے پھر رہا. تو حضرت نے اس کو سمجھایا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بغیر شیخ کے ذکر بھی نہ کرے, پوچھے کہ کتنی دوا کھانی ہے. یہ ایک بھی روحانی غذا ہے میرے دوستو. یہ جو نماز, ذکر, تلاوت, تہجد وغیرہ, یہ سب روحانی غذا ہے. ان سب کا تعلق ہے کہ پتہ چلے کہ کس روح کو کتنی غذا دینی ہے. یہی کام محقق کا ہے, یہی کام شیخ کا ہے, یہی کام اللہ والوں کا ہے. ان سے پوچھے کہ ہمارے لیے کتنی مفید ہے. زیادہ وہ جو ساتھ تھے جو سائیکل پہ جاتے تھے سلام کرتے تھے گالی دیتے تھے, پھر حضرت والا نے ان کا ذکر موقوف کرایا. ایک کشمیر میں ایک حضرت کا سفر ہوا کشمیر میں, تو وہاں ایک صاحب آئے یہ گردن موٹی اور عجیب, وہ بھی گردن ہی آئے ہی عجیب انداز سے ہلاتے تھے. وہ خودکشی کرنے کے لیے جا رہے تھے, بیوی بچے پریشان, خاندان والے پریشان. اور جی ہوا کیا پتا کیا چلا کہ ایک پیر ساتھ تھے, انہوں نے ایک وظیفہ بتایا. وہ وظیفہ کیسا بتایا کہ لا الہ کا ذکر کرنا تھا, اور لا الہ کا ذکر ایسے کرنا تھا کہ جب لا الہ کہے تو گردن ناف تک لے جائے نیچے ایسے لا الہ, اور جب اللہ کہنا صلی اللہ ایسے جھٹکا مارنا, اور بال بھی بڑے رکھے تاکہ وہ جو بالوں کے ساتھ بھی ہو, جیسے اتن کرتے ہیں نا اتن, تو اس میں جیسے بال کو رکھتے ہیں بڑے, وہ تو اس کا بھی ایک مزہ ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بغیر اتن مکمل نہیں ہوتا. یہ بعض لوگوں کو اتن معلوم نہیں کیا چیز ہے, تو کچھ میں اس کی شرح کر دوں. یہ ایک خاص قسم کی عبادت ہے. کیونکہ عبادت کے معنی بندگی کے ہیں, یہ خاص قسم کی عبادت ہے جو شیطانی روحوں کی عبادت ہے. شیطانی روح, شیطان, جن پر شیطانیت اور گناہوں کی ذلت, اور جو شیطان کی بندگی کرتے ہیں وہ یہ عبادت کرتے ہیں. اور یہ عبادت کیا ہے؟ ڈانس ہے, ڈانس. اس کا نام اتڑ ہے, اتڑ. اور جب یہ ترقی کرتا ہے تو پھر وہ وردہ کا ہی بن جاتا ہے. جی جناب سب پتہ ہے, بغیر نسوار کھائے پتہ ہے. تو اب اس کو جو ہے, پھر حضرت عالم جب وہ آئے تو ایسا ذکر کرتا تھا, لا الہ پہ ناف تک گردن لے جاتا اور الا اللہ کے جھٹکے سے گردن اوپر اٹھاتا. نتیجہ پاگل ہونا ہی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کوئی ایسا ذکر جو ہے, کوئی ذکر کا طریقہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہوش مند اور معتدل رکھنا چاہتے ہیں. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو پاگل کرے. کوئی باپ یہ پسند نہیں کرتا کہ میری اولاد پاگل ہو جائے. تو جب باپ کو شفقت کرنا اللہ نے سکھایا, ابا کو شفقت کرنا ربا نے سکھایا, تو ربا کیسے چاہے گا کہ میرے بندے غیر معتدل ہو جائیں اور پاگل ہو جائیں اور مجنون ہو جائیں؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. ایسی عبادت جس سے جو ہے دماغ غیر معتدل ہو جائے وہ عبادت جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بہت آسانی کی ہے, آسان دین پیش کیا کہ جس کا ہم تحمل کر سکے. جو مشکل کرتے ہیں, جو مصیبت کرتے ہیں, وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہوتی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ جو مصیبت ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے. لہذا میں بتا رہا تھا تہجد کا آسان نسخہ, یہ تمام صالحین کا طریقہ ہے, اور تہجد گزار صالح بنتا ہے. تو اگر رات کو اٹھے گا تو مشکل ہو جائے گی, تو کیا کریں؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ حدیث شریف ہے, علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں لکھی ہے کہ کل ما سن لیا بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل, کہ ہر وہ نماز جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے, عشاء پڑھی اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل ہے, یعنی تہجد کی نماز ہے. اور اس کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے, تہجد کے لیے سونا یہ شرط نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آدھی رات کے بعد, آدھی رات کو تہجد جو ہے وہ افضل ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھو میں دونوں بات بتا رہا ہوں, افضل ہے اور یہ جائز ہے, اور آدھی رات کی افضل ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بحر الکاہلین کے لیے, یعنی جو کاہلی کا سمندر ہے, بحر الکاہل ہے نا ایک سمندر, کاہلی کا جو سمندر ہے, اب بےچارے کیا کریں؟ اگر راتوں کو اٹھتے ہیں تو دن بھر کے کام نہیں کر سکتے. بعضوں کو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, بعض جو ہے وہ کاروبار میں ایسے لگے ہوئے ہیں, ان کی نوکری ہے, پڑھنا پڑھانا ہے, تو اگر وہ رات کو اٹھے تو دن بھر کے کام نہیں کر سکتا. اور اگر کرتا ہے تو پھر بیوی سے لڑائی, گاہکوں سے لڑائی, بچوں سے لڑائی, محلے والوں سے لڑائی, یہ سب. تو لہٰذا ان کے لیے فرمایا کہ وہ آدھی شروع دن میں, شروع رات میں پڑھ لیں, یعنی عشاء کی دو سنت پڑھ لیں, اس کے بعد دو نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے, یا چار نفل پڑھ لیں, دو نفل پڑھ لیں یا چار نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے, تو ان کو یہ تہجد کا ثواب مل جائے گا. رجسٹری تو ہو جائے گی, کم سے کم عاشقوں میں تیرا نام تو آ جائے گا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے جب بازار مصر میں جب بولی لگ رہی تھی, بادشاہ کے خزانے کے منہ کھلے ہوئے تھے. تو ایک بڑھیا سوت کاٹ سینے والی, سوت کاٹن جس کو کہتے ہیں, سوت کاٹنے کے کاٹ کر کچھ چند پیسے چند آنے جمع کر کر چلی. تو کسی نے پوچھا کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہوں. تو لوگ اس نے کہا کہ ارے تجھے معلوم نہیں ہے بادشاہ کے منہ خزانے کا منہ کھلا ہوا ہے, سونے چاندی موتی اور اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوئے, تو کہاں سے اس کو خریدے گی؟ تو کہتی ہے مولا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بڑھیا نے کہا کہ واقعی میں بھی جانتی ہوں کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی, لیکن کل قیامت کے دن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کا نام پکارا جائے گا تو میرا نام بھی ان کے خریداروں میں آئے گا. میں اگر گردن نہیں تو ہم انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام تو لکھوا لیں. لہذا تہجد جو ہے افضل, جس کو ایسا موقع ہو مشورہ کر لے اپنے معمولات کے حساب سے, پوچھ لے شیخ بنائے, شیخ سے پوچھے کہ صاحب میں کیا کروں, اپنی نیند بھی خراب نہ کریں. اور جس کو ایسا موقع ہو, جیسے بعض لوگ ہیں دن بھر کوئی کام نہیں ہے, اگر وہ آدھی رات کو تہجد پڑھتے ہیں تو ان کو تو بہت اچھا, جن کو موقع ہو. کیونکہ بعض ہوتے ہیں بیٹے کما رہے ہیں یا جو ہے وہ پیسہ انویسٹمنٹ میں لگا ہوا ہے, وہ مسکی کھا رہے ہیں, دن بھر کام یہ ہے کبھی وہاں گپے لگانا کبھی وہاں گپے لگانا, اس کی دکان پہ بیٹھے اس کی دکان پہ بیٹھے, اور بیٹوں کے کان اینٹھے, ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے بیٹوں کے کان اینٹھے. تو ان لوگوں کے لیے تو وہ پڑھ سکتے. میں نے دونوں راستے بتا دیے, ایک جائز اور ایک افضل. لہٰذا جائز میں تو ہر کوئی عمل کر سکتا ہے نا, لہٰذا جائز پہ عمل کرے اور اس کے بعد تاکہ تہجد گزاروں میں شامل ہو جائیے. وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ سُنَّتَ التَّهَجُّدِ تَحْصُلُ بِالتَّنَفُّلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَبْلَ النَّوْمِ. یہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ سنت تہجد کی سنت کیسے مل سکتی ہے, کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے چند رکعت نفل پڑھ لے تہجد کی نیت سے, تو یہ تہجد گزاروں میں شامل ہو جائے گا, رجسٹرڈ تو ہو جائے گا. اب یہ آسان کام ہو گیا, یہ آسان ہو گیا, لہٰذا تہجد میں شامل ہو جائے. اب بات کہاں سے چلی تھی, یہ تہجد کا ذکر کہاں سے آیا تھا؟ معاملات, معاملات میں کوئی خاص بات چل رہی تھی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ, ماشاءاللہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو امام صاحب کی بیٹیوں نے چارپائی کے نیچے پانی رکھا کہ تہجد بھی پڑھیں گے. پہلے زمانے کے صلحہ کا یہ شعار تھا, آج بھی یہ کام کرتے ہیں, آج کے صلحہ بھی یہ کرتے ہیں. تو اب لوٹا رکھا, تو جب صبح فجر کی نماز کے لیے امام صاحب گئے تو انہوں نے دیکھا لوٹا ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے پانی. اب رات میں تو بیٹیوں نے ابا سے کہا تھا کہ ابا یہ کیسے اللہ والے کو آپ نے بلایا ہے جو اتنا کھانا کھاتا ہے, کیونکہ پہلے یہ بات تھی کہ جو نیک اور صلحہ تھے وہ کھانا بھی تھوڑا کھاتے تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے, سوتے بھی کم تھے. لیکن اس زمانے میں اس سے منع کرتے ہیں, کیونکہ پہلے جو زمانہ یہ تھا تھوڑا بھی کھاتے تھے لیکن خون نکلوانے کا زمانہ تھا, اور آج کل خون چڑھوانے کا زمانہ ہے. اگر ایک ٹائم روٹی نہ کھائیں تو چکر آنے لگتے ہیں. یار لوگ اگر افطار میں کھانا نہ کھائیں, کھانا کہتے ہیں کہ صاحب اگر کھانا نہ کھائیں, مانا کہ مغرب کی نماز تو فوت ہو جاتی ہے جماعت سے, لیکن اگر ہم کھانا نہیں کھائیں تو ہم کو چکر آتے ہیں. تو یہ تو حال ہے, یہ چکروں کا زمانہ ہے. اس لیے کہا کہ اس زمانے میں غذا کم مت کریں, لیکن میرے دوستو مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیں, جماعت کو فوت نہ کریں, نماز جماعت سے پڑھیں. کھانا تھوڑا کھا کے اتنا کھا لے کہ جس سے وہ مسجد کا چکر لگا کر واپس آ جائے اور اس کو چکر بھی نہ آئے, اور باقی پھر دوبارہ کھاتا رہے, بلے عشاء تک کھاتا رہے, کوئی منع نہیں کرے گا, عشاء سے ساری رات کھاتا رہے, تہجد کے وہ نفل تراوی پڑھنے کے بعد پھر ساری رات کھاتا رہے, کوئی منع نہیں کرے گا. تو اب تہجد بھی نہیں پڑی, تو اب انہوں نے کہا کہ بیٹی اس نے پھر کہا جب آئے اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, بیٹی نے کہا بجانی کیسے اللہ والے کو آپ نے بلایا, کھانا بھی کھایا پیٹ بھر کے اور پھر اس کے بعد تہجد بھی نہیں پڑی, لوٹا ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے, وضو ہی نہیں کیا. اب امام صاحب استاد تھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے احمد یہ کیا بات ہے. ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی میرے خیال میں, واللہ عالم. اگر تو پوچھا ہے ابو عبداللہ کیا بات ہے کہ بیٹیوں نے کہا کہ یہ کیسا ہے, کھانا بھی پیٹ بھر کے کھایا اور پھر تہجد بھی نہیں پڑھی, کیا بات ہے؟ تو امام صاحب نے عرض کیا استاد جی بات یہ نہیں ہے. کیا استاد جی بات یہ ہے کہ جب میں نے بسم اللہ پڑھ کر لقمہ کھایا تو جب لقمہ حلق سے نیچے اترا تو اس میں اتنا نور تھا, وہ نور تھا جو مجھے پیٹ میں جب گیا تو وہ پورا نور مجھے اپنے جسم میں محسوس ہونے لگا. تو میں نے سوچا ایسا حلال اور طیب کھانا پاک کھانا کہاں ملے گا ایسا نورانی کھانا, تو جتنا نور ہے وہ پیٹ میں بھر لو. کیا استاد جی, اور پھر کھانا سب کھایا اور اس کے بعد یہ اثر ہوا, اس کھانے کا یہ اس نورانی کھانے کا یہ اثر ہوا کہ جب میں لیٹا تو مجھے نیند نہیں آئی, بلکہ ایک آیت میرے ذہن میں آئی اور پوری رات میں نے اس آیت سے 200 مسائل استنباط کیے. رات بھر میں ایک لمحے کے لیے نہیں سویا, سوتا تو میرا وضو ٹوٹتا, میرا وضو بھی قائم تھا. اسی وضو سے, رات کے وضو سے میں نے صبح کی نماز پڑھی اور 200 مسائل استنباط کیے, اس نورانی کھانے کا یہ اثر تھا. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے کھانوں کی نگرانی کرو. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا, اس کا انتقال بھی جلدی ہو گیا تھا, لیکن اس کے حالات بہت عجیب تھے, روحانیت بہت غالب تھی. تو مجدد صاحب خود فرماتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں کبھی جب اس کی روحانیت بہت زیادہ اونچی ہو جاتی تھی تو ہم اس کو بازار کا کھانا کھلا دیتے تھے جس سے وہ معتدل مزاج ہو جاتا تھا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا بلا ضرورت باہر کا کھانا مت کھاؤ, بلا ضرورت, اگر ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, لیکن بغیر ضرورت کے باہر کا کھانا مت کھاؤ. کیونکہ یہ جو ہمارے گھر کی عورتیں ہیں, کیسی بھی ہوں, نماز روزہ ذکر تلاوت, نماز روزہ ذکر تلاوت کرتی ہیں, میرے دوستو ان چیزوں کا بھی اثر ان کے کھانے میں ہوتا ہے. یہ جو نماز روزہ تلاوت کرنے والی عورتیں ہیں, جب یہ کھانا پکاتی ہیں تو اس کے اندر بھی اثر ہوتا ہے اس کا. اسی وجہ سے زیادہ گھر کے کھانوں میں باہر کے کھانوں میں یہ فرق ہوتا ہے, حالانکہ باہر کے کھانے والے کیسے چٹ پٹ ہوتے ہیں لیکن وہ اثرات محسوس نہیں ہوتے. اور گھر کے جو عورتیں ہیں, اسی لیے ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب ایک بات تو بتائیے کہ جنت کے اندر حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں, مسلمان عورتیں زیادہ حسین ہوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بیویاں زیادہ حسین ہوں گی, حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی. تو پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے, تب آپ نے فرمایا لصلاتہن و صیامہن وغیرہ وغیرہ, اور اپنی عبادت کی وجہ سے, اپنی نماز کی وجہ سے, اپنے روزوں کی وجہ سے, بچے کو پیدا کرنے کی تکلیف, شوہر کی ناز برداری, اور جو ہے دوسرے کام, دنیا کے اندر گناہوں سے بچنا, نیک کام کرنا, اس کی وجہ سے ان عبادتوں کا نور اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر ڈال دے گا, جس کی وجہ سے ان کا جو نور ہے وہ نورن علی نور اور مستزاد اور ایکسٹرا ہو جائے گا, لہٰذا وہ حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی. تو میرے دوستوں معاملات بھی یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے کہ ہم کیسے معاملہ کریں. آج کیا ہوتا ہے کہ جی بھائی مجھے یہ چیز چاہیے, ہاں بھائی ٹھیک ہے اب لے لیا, اب اس کے بعد میں پریشان ہوتے پھرتے ہیں, نہ دیکھا نہ پوچھا کہ کیا ہے, بس کہتے شکل دیکھتے ہیں, جی ہم نے شکل دیکھی, پھر اس کے بعد دھوکہ کھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ارے پھر گالیاں دیتے ہیں, ارے بھائی گڑبڑ تو تم نے کی, شکل پہ اس کی کیا لکھا ہوا ہے, گڑبڑ تو تم نے کی. شریعت کا معاملہ ہے, شرعی معاملہ ہے کہ لکھت پڑھت کرو, دکھاؤ, پوچھو, سب ایک ایک بات اس سے پوچھو. اور لیکن آپ کے جی آپ کیا آپ پر جی اعتماد ہے, جیسے ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اب کب کوئی چیز لینے جاؤ, میں ہی جب جاتا ہوں کبھی تو وہ بےچارے نیک گمان کرتے ہیں, تو ہوتا یہ کہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی فلاں چیز کتنے کی ہے سیب بوائے, تو کہتے 40 یا 50 روپے, کہتے ہیں کم کرو بھائی کچھ گنجائش کرو, کچھ کم کرو, اتنا تم لوٹ رہے ہو, مہنگا دے رہے ہو. کہتے ہیں نہیں نہیں جی خدا کی قسم میں آپ کو بالکل نفع نہیں لے رہا, آپ کو برابر دے رہا ہوں. نے کہا قسم مت کھاؤ بھائی, اس سے بہتر یہ کہ تم پیسے کم مت کرو لیکن قسم مت کھاؤ, کیونکہ کوئی آدمی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا, کوئی آدمی اتنا اچھا پھر اسے کہو کہ اچھا چلو یار کچھ کم کر دوں, کہتے ہیں نہیں آپ مفت لے جاؤ, مفت لے جاؤ. اور اگر مفت لے جانے کی بات کرو نا, ایک دفعہ اگر مفت لے گئے نا تو آئندہ پلٹ کے دیکھے گا بھی نہیں. جب ایک دفعہ میں نے ایک صاحب کے ساتھ یہ کیا, جب انہوں نے کہا نا مفت لے جاؤ, میں نے کہا جی اللہ آپ کو بہت جزائے کر دے, تھیلی اٹھائی اور رکھ لی اور چلا گیا. اچھا میں نے کہا جا دیکھتا ہوں ابھی کیا ہوگا ذرا مفتین کے تماشا. وہ روزانہ سلام کیا کرتے تھے مجھ کو. اب ایک دو دن میں نے بھی کیا کیا کہ میں نے گزرتا تھا سلام ہی نہیں دیکھا ہی نہیں پلٹ کے. مجھے تھا میں نے کہا ذرا آزماؤ کہ کیا ہے, تو پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں سلام ہی نہیں کرتے تھے. پھر میں نے ان کو پیسے بھجوائے. پھر اس کے بعد ان کی جو ہے, لیکن اس کے بعد آئندہ کبھی مسکرائے بات نہیں کی. جسے ہم کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو ایسا مت کرو, ایک تو جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو, جو بات ہے اس کو ظاہر کرو. لیکن ہم لوگ صرف چند روپوں کے لیے, چند روپوں کے لالچ کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں. جیسے میں نے کئی دفعہ یہاں مسجد میں مسئلہ پیش کیا ہے کہ تصویر پر کوئی چیز بیچنا یہ جائز نہیں ہے. تصویر پر کوئی چیز بیچنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں بہت اصول ہے, مشینوں ڈمپروں والے ہیں نا, وہاں سے منگواتے ہیں تصویر. اصل میں ہوشیاری کھیلتے ہیں, ہوشیاری وہ. اب ہوشیاری کیا کرتے ہیں, وہاں سے منگواتے ہیں تصویر, ابھی خریدی نہیں ہے. پھر یہاں سب کو دکھاتے پھرتے ہیں, پھر جو پارٹی قابو آ جاتی ہے نا, پھر اس سے کہتے ہیں لاؤ پیسہ ایڈوانس دو. اب ایڈوانس پیسہ لے کر وہ چیز وہاں سے منگواتے ہیں, اور وہ بھی بہت ہوشیار ہے. وہ تصویر بھیجتے ہیں لیڈی ڈائنا کی, اور وہاں سے بھیجتے ہیں کالی ہرشن. وہ سمجھ رہا تھا خوش ہوتا ہے کہ اب لیڈی ڈائنا آئے گی, اور جب وہاں سے جب کنٹینر میں سے جب گھونگھٹ اٹھا کے دیکھتا ہے تو وہاں تو جو ہے صومالیہ کی اور ایتھوپیا کی نکلتی ہے اندر سے. اب روتے پھرتے ہیں. پھر مولوی صاحب سے آ کر پوچھتے ہیں, مولوی صاحب یہ مسئلہ تو بتائیے کیا ہے. پہلے نہیں پوچھتے, جہاں جب پیسے کا معاملہ ہوتا ہے نا پہلے کبھی نہیں پوچھتے, لیکن جب گوٹ پھنسی ہے نا مصیبت, پھر مولوی یاد آتا ہے کہ یہ مولوی کا کام ہے. جیسے لوگوں نے آج کل پیروں کو کس لیے رکھا ہوا ہے, پیر کا کام یہ ہے, پیر کا کام کہ ان کی فیکٹریاں چلائے, بچے پیدا کروائے. یہ پیر صاحب ذرا تعویر دے دیجیے, بچہ پیدا نہیں ہو رہا. پیر کا کام اب یہ رہ گیا ہے, بچے پیدا کروائے, یا اگر شادی کر لی اب گھسڑ نہیں سک رہا تو پیر کا کام یہ کہ دھکے بھی ڈل رہا ہے, یہ بھی پیری کا کام ہے. اور فیکٹری چلنے نہیں, پیر صاحب سے کہتے ہیں کہ پیر صاحب یہ چینی کی بوری ہے, آپ ذرا ایک چینی کی بوری اس میں ڈال دیجیے. پیر صاحب اب پلی بنے ہوئے کہ صاحب کی خواہش پوری کرنے کے لیے چینی کی بوری بھی ڈال رہے ہیں, یہ پیر کا کام ہے. اللہ والوں کی قدر نہ جانی, یہ دنیا کے کام تو ساری دنیا سے کروا سکتا ہے. میرے دوستو یہ اللہ والے یہ آخرت کے ٹھیکیدار ہیں, یعنی آخرت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, میں توبہ کرتا ہوں, یہ آخرت کی خبر دینے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں عالم آخرت کی خبر ملتی ہے, اور ہماری آخرت کیسے حسین ہو جائے, ہم اپنی آخرت میں کیسے ترقی کریں, یہ اس لیے ہے, بجائے اس سے کہ ہم انہیں سے اپنی دنیا کی ترقی کرواتے ہیں. میں منع نہیں کرتا, میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کروائے, لیکن جو ضروری کام ہے اس کی زیادہ فکر کرے, جو جس کام کے لیے. یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے, وظیفے دینا, عملیات کروانا, یہ تو ہر آدمی سے کروا سکتا ہے. چینی کی بوری اٹھوانا یہ تو ایک مزدور بھی کر لے گا, وہ تو اس کا کام ہی یہی ہے. پیر صاحب تو بےچارے مفت میں ان کو کرنا پڑتا ہے, مزدور کا تو کام ہی یہی ہے. لہذا معاملات کو درست کرے, شریعت کے مطابق پوچھے. اب ایک آدمی ہے, اب شادی ہوتی ہے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ صاحب شادی ہو, ذرا اس کی ایک دفعہ شادی سے پہلے پوچھے کہ صاحب ہمیں اس کی سنتیں بتا دیجیے. کبھی فکر ہی نہیں ہے کہ شادی کیسے کرنی ہے, کیا کرنی ہے, بیوی کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے, کوئی فکر ہی نہیں ہے, خبر ہی نہیں, کبھی پوچھا نہیں. بچہ پیدا ہو تو کیا سنت ادا کریں. ہمارے ایک دوست نے سنایا, ایک مولوی صاحب ہیں, ارے صاحب دیکھو وہ آیا. ایک ہمارے مولوی صاحب دوست ہیں, گلشن اقبال میں سدو خان کے رہنے والے ہیں, سدو خانی خان صاحب ہیں, بہت اچھے دوست ہیں. تو انہوں نے ایک دن سنایا, ان کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا, تو کسی ہسپتال میں گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا, تو گھر والے وہ تھے اندر, تو تھوڑی دیر میں ایک خان صاحب آئے, بچہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے, اور زہر کا وقت ابھی ہوا نہیں تھا, سوا بارہ بارہ ایسے وقت ہو رہا تھا. بچے کو سائڈ پر رکھا اور ہسپتال میں شروع ہو گئے اذان دینا, اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا میں پریشان کہ یار یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیسی اذان دے رہا ہے, ظہر کا وقت ابھی ہوا نہیں ہے, یہ کیا اذان دے رہا ہے. کہا جب اذان ختم ہی, اس کے بعد اس نے جا کے اس کے کان میں پھونک ماری. کہا اوفو, کہتے کہ تب میری سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہے. کہتے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں. تو میرے دوستوں کیا بات ہے, کبھی سیکھا نہیں. حالانکہ اتنا آسان ہے, اتنی نہ بلند آواز سے اذان دینے کی ضرورت ہے, بس سیدھا بچے کو گود میں اٹھائے, سیدھے کان میں آہستہ آہستہ اذان کے کلمات کہہ دیں, اتنا آسان ہے. پھر بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہہ دیں, اتنا آسان ہے. کوئی نہ چلانے کی ضرورت نہ پھوکے مارنے کی ضرورت, کتنا آسان ہے. لیکن بات کیا, جب پوچھے گا تب تو پتا چلے گا نا, کبھی پوچھے گا ہی نہیں تو کیسے پتا چلے گا. اور پھر کہتے کیا ہے, یہاں کے مشورے دیتے ہیں, کہتے کہ آپ یہ بیان کریں. میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ جب اللہ مجھ کو توفیق دیتا ہے, جو آدمی میری تمام مجلسوں میں شرکت کرے صبح شام کی جمعے میں جو بھی مجلس ہوتی ہے, تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے بزرگوں کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو دین کے کوئی شعبے میں کمی نظر نہیں آئی. لیکن ایک آدمی آئے جمعہ جمعہ اور آئے پھر مہینے میں ایک دفعہ یا دو مہینے میں ایک دفعہ, پھر آ کر چاہے کہ جو اس کی زکات اٹکی ہوئی ہے یا اس کی مشین اٹکی ہے وہی مسئلہ بیان ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. طریقہ کیا ہے, اسی لیے کہا کہ صحبت اختیار کرے اور صحبت کو اتنا لزوم پکڑے, ایک مدت تک بیٹھے تاکہ اس کو دن رات کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز کی سنت معلوم ہو, تب تو سیکھ سکے گا. اب ایک چند دن کے لیے آیا, ایک مجلس صبح آیا شام آیا پھر اس کے بعد غائب, خبر ہی نہیں ہے, وہ کیا سیکھے گا. چند باتیں پتہ چلے گی اس کے بعد چلا جائے گا اپنے مطلب کی بات. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کام ہو, ایک آدمی مشین خریدتا ہے تو مشین خریدنے سے پہلے اس مشین کے جو لوگ ہیں اس کے ماہرین سے ہر ایک سے پوچھتا ہے, یار ذرا بتاؤ یہ مشین ٹھیک ہے نہیں ہے, یار ایک ایک سے جا کر دس دس دفعہ پوچھتا ہے, دس آدمیوں سے پوچھتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن علماء سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں, آپ ہم کو اس کا سنت طریقہ بتا دیجیے. اگر ایک دفعہ پوچھ لیں کتنی عافیت اور راحت ہو جائے, لیکن پوچھتے نہیں ہیں. نہ نماز کا طریقہ معلوم, روزے کا کیا ہے کچھ خبر نہیں, زکات کے مسائل تک کی خبر نہیں ہے. اب یہاں تو زکات میں عجیب معاملہ ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں کہ پانچ بھائی ہیں یا چار بھائی ہیں, اب ایک بھائی کو کر دیتے ہیں کنگال, سب پیسہ اس سے لے لیا سب. پھر اس کے بعد اب وہ ہو جاتا ہے کلاش اور مستحق کے زکات, پھر اس کہتا ہے زکوت روکا, اب مجھ کو زکات دو, کیونکہ مستحق کے زکات ہو گیا نہ مال نہ کچھ, کچھ بھی نہیں ہے, کلاش ہو گیا. پھر ساری زکات اس کو دے دیتے, گھر کی بات گھر میں رہ جاتی. واہ آہ, یہ آخرت سے بے خبر ہے, چند روپوں کی خاطر کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. تو لہٰذا پوچھنا چاہیے, زکات کے مسائل ہیں پوچھے صاحب, اپنے بارے میں آ کر بتا دے, کسی عالم سے بتا دے, اصل میں ڈر کے مارے بتاتے نہیں ہیں کہ اتنا مال ہے, کہ مولوی کو خبر لگ گئی تو چندہ نہ مانگ لے, ڈر کے مارے نہیں بتاتے کہ ہمارے پاس یہ مال ہے, کہ مولوی جو ہے تو خبر لگ گئی تو چندہ نہ مانگ لے. ارے میں کہتا ہوں اللہ والے کو کبھی اس بات پر نظر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا ہے, مسئلہ پوچھ لے, آخرت اپنی بنا لے, اس بات کی فکر نہ کرے, اللہ والوں سے جا کر پوچھے, کبھی بتائیں پوچھیں گے بھی نہیں کہ تیرا مال تجھ کو مبارک ہو, تو جہاں جائے جس پر اعتماد ہو اس کو دے, دین نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے. لیکن کیا ہے کہ مسائل پوچھتے نہیں ہیں, یہ تو ہے معاملات. پھر معاشرت کی بات ہے, معاشرت میں کیا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے, بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ چاہیے, بہن بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو, چچا ہے, ماموں ہیں, خالہ ہیں, پھوپھی ہیں, ساس سسر ہیں, ساس سسر کو تو خاطرے میں نہیں لاتے آج کل, ساس سسر تو کیا اپنے ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے, ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ اکبر, ایسا زمانہ آ گیا کہ گالیاں دے رہے ہیں ماں باپ کو, کہ باپ ہے بوڑھا ہو گیا, اب بےچارا ذرا سننے میں کم آنے لگا, یا کوئی بات اب نہیں پتا, اب ذرا بولیں تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. میرے دوستوں نہیں سیکھے حقوق, ان کے بھی حقوق, یہ بھی شریعت ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے یہ بھی شریعت ہے, یا اور بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے یہ بھی شریعت ہے, ماں کے کہنے پر آ کر بیوی کی پٹائی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی حرام ہے. شریعت کا مسئلہ ہے, اگر بیوی نے مطالبہ کیا کہ الگ گھر لے دو تو اس کو دلانا پڑے گا گھر, اور اگر یہ بیوی کو پتا چل جائے, آج سنو, اگر بیوی کو پتا چل جائے یہ مسئلہ کہ نہ اس کی روٹی پکانے کی ذمہ داری, نہ کھانا پکانے کی ذمہ داری, نہ سب یہ ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے, یہ کھانا پکانا بیویوں کا کام نہیں ہے, شرعی مسئلہ تو یہ ہے, اگر یہ مسئلہ بیویوں کو پتا چل جائے کیا حال ہوگا. پھر سارے مولوی کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے آ کے کہ کیا کر دیا بھائی. اور پھر اچھا عجیب مہر ادا نہیں کرتے, مہر حق مہر وہ ادا نہیں کرتے, زندگی گزر جاتی ہے. حالانکہ اس کا بھی شرعی مسئلہ ہے مہر کا بھی, کہ اگر مہر ادا نہیں کیا تو آپ اس کو چاہا کہ ناڑے پہ ہاتھ ڈالے, بیوی نے ناڑا پکڑ لیا نا تو کھلوا نہیں سکتا اس کو, منع کر دیا اگر تو سوبت کی اجازت نہیں مل سکتی. کیوں؟ کیونکہ مہر ادا کرنا ضروری ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. اور اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے محرم باپ اور بھائی کے ساتھ گھر سے بھی جا سکتی ہے بغیر شوہر کی اجازت کے بھی, جب تک مہر ادا نہ کرے. اب یہ خبر, یہ مسائل کبھی کسی سے پوچھے؟ ہاں حال تو یہ ہے کہ مہر دیتے نہیں ہیں اور اس امید پہ رہتے ہیں کہ جی مہر معاف کر دیں. بہت ہی بے شرمی کی بات ہے, وہ بیچاری کے پاس ہے کیا, نہ کمانا نہ کچھ کرنا, اور اس پر بھی یہ امید ہوتی کہ مہر معاف کر دیں. لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے, یہ جو ظالمانہ رسم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, کہا ٹھیک ہے 2,00,000 روپیہ دے دو, مونچھوں کو تاؤ دے کے بولتے ہیں. یہ تو کم ہے ویسے, پہلے 70,000 تھا, بعض علاقوں میں 70,000 تھا, اب شاید وہ بھی کچھ بڑھ گیا, اس میں بھی کچھ اضافہ ہو گیا, 70,000 سے زیادہ ہو گیا, پہلے 70,000 تھا اب وہ بڑھ گیا کچھ, بعض لوگ 4-4, 5-5 لاکھ. یہ بہت ہی سچ بتاتا ہوں ظالمانہ رسم ہے. انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ جو ہندوؤں سے تعلق اور ان کی رسموں کی وجہ سے نام نمود کہ جی بڑا دھوم دھڑکا اور یہ اور وہ, اس کا نتیجہ آج کیا ہو گیا کہ زنا کرنا آسان اور شادی جو عبادت ہے وہ شادی کرنا مشکل. اور یہ سب ہم لوگوں کی وجہ سے, سب ہم لوگوں کی وجہ سے, ہم اس کے لیے وہ ہیں کہ جب اپنی بیٹی کا معاملہ آتا ہے اپنی بیٹی کا پھر وہی جو ہے بن جاتا ہے, جب بیٹے کا وقت آتا ہے جب اپنا وقت گزرتا ہے تو کیسا دن رات کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ شادی کرنی ہے, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000 چاہیے, اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. اور پھر شادی میں بھی نام نمود چاہیے کہ جی فلاں رسم ہو, فلاں رسم ہو, کھانا ہو, ایسا ہو, برادری والوں کو بلانا ہے, یہ سب میرے دوستو یہ سب کیا ہے, شریعت کی کتنی آسانی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اشرہ مبشرہ میں سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, ہاتھ میں کچھ رنگ لگا ہوا تھا اور یہ وہ رنگ تھا جو مردوں کے لیے جائز تھا, جو مرد اس زمانے میں کچھ لگاتے تھے رنگ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں اللہ کے نبی میری شادی ہو گئی ہے. اللہ اکبر, کیا ٹھکانا دیکھو کہ نبی کو بھی نہیں خبر دی. اور پھر نبی نے شکایت نہیں کی کہ یہ کیا بات ہے تم نے ہمارے بغیر شادی کر لی, تمہاری شادی ہمارے بغیر کیسے ہو گئی, ہم تو بس بائیکاٹ, یہ بائیکاٹ, یہ بائیکاٹ نہیں بائیکاٹ ہے, یہ ایک یہ انگریزوں کے طریقہ ہے, یہ بائیکاٹ کرو, یعنی ایک بھائی کو بھائی سے کاٹ رہا ہے, مسلمان کو مسلمان سے کاٹ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں شکایت کی کہ تم نے مجھ کو کیوں نہیں بلایا, بلکہ کیا فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہو. پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ولیمے میں مجھے بھی دعوت دے. دیکھو کوئی روایت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ فرمایا ولیمہ کرو, ولیمہ سنت ہے, چاہے ایک بکری سے کرو. یعنی مطلب کیا ہے کہ جو تمہاری استطاعت ہے, جو تمہاری حیثیت ہے, اس حیثیت کے موافق ولیمہ کرو. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ کو بلانا. آج اگر یہ ہو جائے, اور پھر لفافے شادیوں میں لفافے ہوتے ہیں, پھر لفافے جو آتے ہیں وہ نوٹ کیے جاتے ہیں کہ فلاں نے 200 روپیہ دیا, فلاں نے 300 دیا. اچھا اس کو تو ابھی اس کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تھی میں نے اس کو 500 دیے تھے, سالے کنجوس سے مجھے 200 روپے دیے, بس بھائی کاٹ, اب بھائی کاٹ, بس اب نہیں جانا اس کا ختم. یہ کیا ہے میرے دوست, ہدیہ جو تھا یہ محبت کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ ان چیزوں کے لیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نفرت پیدا ہو رہی ہے, اور یہ موازنہ کرنا کہ وہ اتنا دے وہ اتنا دے, یہ کیا ہے میرے دوست. اگر وہ نہ بھی دے تب بھی کیا کرے, خوش دلی سے اگر بلانا ہے, بلانا کا جو مقصد محبت ہے تو خوش دلی سے اس کا استقبال کرے, نہ کہ یہ کہ جو ہے اس کے ساتھ چند روپوں کی خاطر جو ہے وہ اپنا جو ہے آخرت بھی خراب کر رہا ہے, گناہگار ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا کی وجہ سے تعلق توڑ رہا ہے, یہ جو ہے دنیا کی وجہ سے تعلق توڑ رہا ہے, یہ اللہ کے لیے تعلق نہیں ٹوٹ رہا, دنیا کے لیے ٹوٹ رہا ہے. اور یہ معاملات اور معاشرت کی فکر ہی نہیں, ان چیزوں کا کس کو خیال ہے. گھر بنا رہے ہیں, گھر کی دیوار اتنی کھینچی کہ جو حکومت کی سڑک یا عوام کے لیے جو تھا وہاں تک دیوار کھینچ کے لے گئے, فکر ہی نہیں ہے جی. یہ کیڈیا والے آئیں گے, ہاں جی ان کو تھوڑے پیسے کھلا دیں گے. ارے ظالم پیسہ کھلانے سے کیا ہوگا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جو ہے ٹرین میں بیٹھے تو ٹکٹ لیا, کچھ جذبات تھا, تو حضرت نے گارڈ سے فرمایا کہ بھائی اسباب کا ذرا تم بتاؤ کہ کتنا اس کا وہ ہے. ہندو تھا وہ ہندو. تو اس نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ اس کا کتنا پیسہ لگے گا. اس نے کہا نہیں وہ لوگ حضرت کی شکل اللہ والوں کی شکل پہ بھی ایک نور ہوتا ہے پہچانے. اس نے کہا نہیں آپ مولانا صاحب ایسے ہی لے جائیں. حضرت نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنا. کہا نہیں نہیں آپ لے جائیں. کہا بھائی مجھے آگے بہت دور تک جانا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں تھانا سہارنپور سے گاڑی چلیے تو رڑکی کے اسٹیشن تک میں ہوں گا. کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا. کہا دوسرے گارڈ کو میں بتا دوں گا. کہا اچھا. کہا ہمیں تو لکھنؤ تک جانا ہے. کہا اس کے بعد وہ دوسرا گارڈ بدلے گا آگے مراد آباد تک. کہا اس کو وہ دوسرے گارڈ کو بتا دے گا. کہا پھر کیا ہوگا. کہا اس کے بعد پھر آپ کی منزل آ جائے گی. فرمایا نہیں ہماری منزل اس سے آگے اور ہے. کہا نہیں آپ کا ٹکٹ تو یہی گیا آپ نے تو یہاں تک گیا. کہا نہیں اس کے بعد ہم کو ہماری جو منزل ہے وہ آخرت کی منزل ہے. کل قیامت کے دن ہم کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ تم نے کیا معاملہ کیا. کیا ہماری کمی اس چیز پر نظر ہے کہ ہم جو گھر کی دیوار کو آگے کر رہے ہیں اور جو آگے کھینچ رہے ہیں. کیا ہماری نمازیں ہماری تہجد ہمارے اشراق ہمارا ذکر اور تلاوت ہمارے حج و عمرہ کیا ہمیں اس گناہ کی معافی کروا دیں گے. ہرگز نہیں کروا سکتے. ہرگز نہیں کروا سکتے. کچرا نکالا باہر پھینک دیا یا گٹر میں ڈال دیا اب سارا محلہ پریشان ہے. گٹر میں ڈال دیا گٹر بہ رہا ہے اب سارا محلہ پریشان ہے. فکر ہی نہیں ہے. گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگ رہے ہیں فکر ہی نہیں ہے. اور شرعی مسئلہ ہے کہ دیکھو اگر کسی کے گھر جائے اب گھر جائے تو تین دفعہ سے زیادہ تین دفعہ گھنٹی بجا. اب گھنٹی بھی بجاتے گئے بس انگلی رکھ دی گھنٹی پہ بجے جا رہی ہے. یعنی ایسی بج رہی ہے کہ مردہ بھی کھڑے ہو جائیں. اب بھائی کوئی آدمی ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے بیت الخلاء میں ہے سو رہا ہے موقع دو اس کو موقع دو. یہ شرعی مسئلہ ہے. کیا ہم کبھی اس بات کی رعایت کرتے ذرا گریبان میں جا کے. اب گھنٹی پہ انگلی رکھ دی اور مسئلہ یہ ہے کہ تین دفعہ سے زیادہ یہ گھنٹی کا یہ جو ذریعہ ہے یہ اصل میں استئذان کا ایک طریقہ ہے اجازت لینے کا کہ اجازت طلب کر رہا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. گھنٹی اس کے معنی ہے. تو تین دفعہ سے گھنٹی زیادہ بجانا جائز نہیں ہے. کیا ہم اس کی رعایت کرتے ہیں نتیجہ. اچھا پھر مسئلہ یہ ہے اللہ اکبر مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر والا یہ کہہ دے کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا تو اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس سے ملاقات کرے. اب وہ کہتا ہے نہیں بس میں تو مل کے جاؤں گا بلاؤ کیسے نہیں مل رہا مجھ سے وہ. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے گھر والا کہتا ہے کہ بیٹا جا کر منع کر دو. تو بیٹا آ کے کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. اور اس جھوٹ کا ذریعہ کون بنا. یہ آدمی لہٰذا مسئلہ کیا ہے کہ اگر تم سے وَإِن قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا. قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا کہ لوٹ جاؤ تو فرجعوا تم واپس چلے جاؤ. ہر کس وقت ملاقات کرو. کیا ایسی بات ہے. کیا ہم یہ کرتے میرے دوستوں. یہ شریع ان پر اجر اور ثواب اور عذاب انہیں چیزوں پر بھی ہے. یعنی اگر اس پہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا اور عمل نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا. ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کچھ بات. یہ وہ معاملات اور معاشرت کی باتیں جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور اس کے بعد آخری درجہ معاملات معاشرت. بہت باتیں ہیں بہت مسائل ہیں لیکن ایک مجلس میں تو سارا نہیں گھول کے پلا سکتا نا. اور اب آخری ہے اخلاقیات. اخلاقیات کا تعلق باطن سے ہے. یعنی اخلاق کیسے ہونا چاہیے. اخلاق رذیلہ ان سے ان کی اصلاح کرائے. مطلب کیا کہ عجب تکبر حسد غصہ دکھاوا یہ وہ ہیں چیزیں جو ہمارے اندر جو معتدل حالت میں ہونی چاہیے اور یہ نہ ہونی چاہیے. اور اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائے. مطلب رحم دلی شفقت بڑوں کا ادب چھوٹوں سے شفقت اور پڑوسیوں کا خیال اور جو دل میں دنیا اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور دنیا کی محبت میں کمی ہو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. کیا ہم نے ان چیزوں کی پرواہ کی. لہذا نتیجہ کیا ہے یہی وہ چیز ہے کہ دل کے اندر تو گندگیاں بھری بھی ہیں لہذا نور جاتا ہے اس کو بھی خراب کر دیتا ہے. اگر کہیں پخانہ ہو نلکے میں پخانہ لگا ہوا ہے پانی تو آ رہا ہے لیکن کیا کہے گا کہ صاف سڑا ہوا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وہ بات نہیں ہے. انگریز کہتے ہیں کہ آج اسلام کیا ہے صرف کتابوں میں تو نظر آتا ہے لیکن کسی مسلمان پر نظر نہیں آتا. مسلمان پر نظر نہیں آتا. بات کیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو صرف مسجد میں رکھا اور آج تو حالجد کا دین بھی اللہ کی پناہ کہ سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہے. شریعت اسپیکر چلا دیا, بڑا اسپیکر اوپر کا, اب سارا محلہ بیچارہ پریشان ہے. اب بوڑھا ہے وہ سونا ہے نہیں سو سکتا, بیمار ہے وہ بیچارے کو ہے کان کے اندر رویاں گھسڑ گھسڑ کے سوتا ہے, لیکن ان کو اپنی جو ہے وہ تلاوت پوری رکھنی ہے اور اپنا جو ہے وہ پورا معاملہ کرنا ہے. میرے دوستوں یہ باتیں معمولی نہیں ہیں, یہ باتیں معمولی نہیں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے. لہذا جو دین ہے وہ دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی, بلکہ دین کے اندر یہ سب چیزیں بھی ہیں, ہمیں اس کی بھی رعایت کرنی ہے. اب بیٹھے تو ایسے بیٹھے کہ اگلے آنے, جیسے مسئلہ ہے کہ جب مسجد میں آئے تو آگے صف میں بیٹھتا چلا جائے, اب پیچھے بیٹھ کے رستہ بلاک کر دیتے ہیں, اب آگے والا اب آگے آ ہی نہیں سکتا, تو ایسے آدمی کو پھلان کر جانا جائز ہے جو رستہ روکے اور آگے جگہ بھی ہے, اب اس کو پھلان دے. اچھا جوتی کا مسئلہ ہے, جوتی آتے ہیں کہ جی جوتی چوری ہو گئی, اچھا بھائی انا للہ وانا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو صلہ عطا فرمائے جو جوتی چوری ہو گئی جس کی ہو جائے. بھائی صاحب ایک جوتی باہر رکھی ہے ایسی, میں نے دیکھا کسی کی نہیں ہے سب چلے گئے, کیا میں وہ پہن جاؤں؟ کہ وہ ایسے ہی رکھی ہے. میں نے کہا اچھا بھائی بتاؤ اگر تمہاری جوتی ہو اور وہ کوئی تمہاری جوتی ایسے پہن کے چل جائے تو کیا ہوگا؟ کہ بڑی تکلیف ہوگی. میں نے کہا بس مت پہنو بھائی, چند روپوں کی خاطر اپنی آخرت خراب مت کرو. ایزا دینا, مسلمان کو ایزا دینا حرام ہے چاہے کسی بھی ضرورت سے. اب ایک چیز جہاں رکھی ہوئی ہے, اب کیا اٹھایا دوسری جگہ رکھ دی, اب وہ آدمی جو ہے ہر ایک چیز کا ٹھکانا ہوتا ہے نا, اب وہ آدمی آیا تلاش کر رہا ہے وہاں نہیں, اب پریشان ہے بیٹھا ہوا ہے پریشان, کہاں چلے گئی وہ آیا جی دوسرے, وہ آئے دوسرے, اب ان سے پوچھا کہاں ہے, وہ میں نے تو وہاں رکھ دی, اب وہ پریشان ہے. تو یہ ان چیزوں کو معمول سے ہے, جو چیز ہے نیل کٹر ہے, کنگھی ہے, قینچی ہے, گلاس ہے, برتن ہے, جو جس کی جگہ مقرر ہے اس کو اپنی مقررہ جگہ پر رکھے تاکہ جو آدمی آئے اس کو استعمال کرے, استعمال کر کے وہاں رکھ دے اور چلا جائے. جو کتنی عافیت ہے نا, کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. اب وہ ایک چیز وہاں رکھی, اب تلاش کر رہے ہیں وہاں پر. اب ہے حال یہ کہ طالب علم بھی اسکول کالج کے کیا کرتے, اس کے بیگ سے کچھ نکال لیا, اس کے بیگ سے کچھ نکال لیا, اب وہ بےچارا پریشان ہے, کتاب اٹھا کر وہاں رکھ دی وہ اٹھا دی. میرے دوستوں اس کو معمول سمجھتے ہیں, یہ گناہ کبیرہ ہے, اذیت دینا حرام ہے. ذرا جب اپنے پہ گزرتی ہے تب پتہ چلتا ہے, جب اپنے پہ یہ بات گزرتی نا تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل اور ہم سب کو عقل سلیم فہم سلیم عطا فرمائے اور صحیح دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. علماء سے بھی پوچھے جو معاملات ہو پوچھ لے, زکات کے بھی معاملات ہیں یہ پوچھے. اب روزہ ہے, اب روزے کا ہے, ذرا سی بات پہ روزہ چھوڑ دیتے, ذرا سی باتوں پہ روزہ چھوڑ دیتے. اسی حساب کیا کریں جی, ہم جاتا ہے. حالانکہ کتنا ہے کہ پوچھنا چاہیے, اس کا بھی شرعی مسئلہ ہے کہ کون روزہ چھوڑ سکتا ہے کون روزہ نہیں چھوڑ سکتا. ذرا سی باتوں پر تراوی چھوڑ دیتے, اللہ اکبر کیا کہوں, اتنی افسوس اور اس کی بات ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو پورا سال نہیں ملے گی, سب اس مہینے کے ساتھ خاص ہے, کتنی اہم عبادت ہے, لیکن اس کے ساتھ کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. پوچھتے ہی نہیں ہے کبھی کہ صاحب ہم فلاں کام کریں, کیسے کریں, کس طرح کریں, پوچھیں. لیکن بس اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے حال پر رحم فرمائے اور فکر جائے. دیکھو اصل چیز جو ہے نا, اصل میں ایک بات ہے فکر نہیں ہے. جب انسان کو فکر پیدا ہوتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوا. جب انسان کو فکر ہوتی ہے پھر پوچھتا ہے, جیسے شادی کی فکر ہوتی ہے نا کہ مانگے 5 لاکھ روپے, پھر دیکھو اس کو گھر سے غائب, 2 سال کے لیے گھر سے غائب, صبح شام گدوں کی طرح کام کرتا ہے, پیسہ جمع کر کے کہتے ہیں لو 5 لاکھ روپے, پھر جب 5 لاکھ لے کے آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں 6 لاکھ لوں گا, پھر کہتا ہے 6 لاکھ لوں گا. اللہ تعالیٰ بس ہم کو ہر خود کو بھی ہم اپنی اذیت سے بچائیں اور ہماری ذات سے کسی مسلمان کو بھی تکلیف نہ پہنچے, اور اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی بھی ہم خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے, آخرت بھی بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم علم سیکھیں, اور یا اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما, ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ تراویح کو قبول فرما دیجئے, قرآن شریف کی تلاوت کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ کمزوریوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ یا اللہ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ آپ کی کتنے آپ کی مہربانیوں سے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دیجئے. اور یا اللہ حقیقی شکر عطا فرما دیجئے کہ ہم گناہوں سے بچیں. یا اللہ ہماری قلب و جان میں اپنی محبت کا وہ مزہ ڈال دیجئے کہ ہم آپ کو خوش رکھیں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. ہماری دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا اور دین کے تمام شعبوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. رحمتک یا اللہ.